بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد یہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واعظ ہے الکمال فی الدین للنساء، اس میں سے پڑھ رہے ہیں. پچھلی مرتبہ جو پڑھا گیا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ کلام پاک کی یہ آیت پڑھی گئی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی حاصل کرو، اس کی تدبیر یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور یہ حضرت نے فرمایا کہ جس طرح سے مردوں کو ضروری ہے کہ دین میں کمال حاصل کریں، اسی طرح سے عورتوں کو بھی حکم ہے. دونوں کے لیے یہ آیت ہے. یہ آیت جو ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے. تو جس طرح سے کمال، اس میں کمال دین حاصل کرنے کا حکم ہے کہ دین کا کمال حاصل کرو. تقویٰ دین کا کمال ہے اور صدق بھی دین کا کمال ہے. تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش عورتوں کو بھی ویسی کرنی چاہیے جیسے مردوں کو. اس سلسلے میں بعض کوتاہیاں عورتوں کی بتائیں پچھلی مرتبہ. اس میں سے بات یہ تھی کہ مثلاً عورتوں میں شکر کا مادہ نہیں ہوتا، قناعت کا مادہ اتنا نہیں ہوتا جتنا مردوں میں ہوتا ہے، اور جلد شکایت کر دیتی ہیں، پھر جو چاہیں بول دیتی ہیں بڑی سے بڑی بات، اور اپنی تکلیف کا اظہار کرتی ہیں جبکہ ان کو ہر طرح کا آرام ملا ہو، لیکن کوئی بھی ایک چیز غلط ہو جائے تو وہ سارے آرام کو بھول جاتی ہیں. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ کافر عورتوں سے بھی پردہ ہے. اور یہ پردہ ایسا ہی ہے جیسے نماز میں، جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بال بالکل چھپے ہونے چاہیے، پورا جسم چھپا ہونا چاہیے، صرف ہاتھ گٹھے تک اور پیر اتنے کھلے رہنے کی اجازت ہے نماز کی حالت میں، اور ڈھیلا ڈالا کپڑا ہونا چاہیے. تو یہی صورت ہے کافر عورتوں سے. کافر عورتوں سے واسطہ پڑ جائے کبھی تو ان سے یہی حکم ہے. اس کے بعد فرمایا کہ عورتوں کو سامان کا بھی بہت شوق ہوتا ہے. جو مرد تو عام طور سے راحت کو دیکھتے ہیں، یہ راحت سے بڑھ کر ان کو حوث ہوتی ہے، یہ فرما رہے ہیں. اکثر عورتوں کو، سب کو نہیں. اس سلسلے میں فرما رہے ہیں کہ ان کو زیور کی بھی حوث بہت ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ حقیقت میں عورتوں کو زیور کی حرص ایسی ہی ہے کہ اگر سونے کا زیور بہت بھاری بھی ہو تو یہ کبھی اس کے پہننے سے انکار نہ کریں، وہ گردن اور گلا کیسا ہی دکھتا رہے. اور یوں تو عورتوں میں زیور کپڑے کی حرص طبعی طور پر ہوتی ہے، میں نے بنائی ایسا ان کو کہ وہ زیور پہننا چاہتی. اسی لیے عورتوں کو ناقص العقل بھی کہا گیا. میں اپنے دوستوں کو مردوں میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھو تم جو اپنی بیویوں پہ وہ کرتے ہو غصہ وغیرہ، تو یہ تو سوچو کہ ان میں عقل کہاں ہے. بے عقل کوئی کام کرے تو اس کو غصہ آنے کیا وجہ ہے؟ ان کی تو عقل ہی ایسی ہے. دیکھو تم مرد ہو اچھا بتاؤ، تم کانوں میں اپنے بالیاں لٹکاؤ گے تو ہر مرد کہتا نہیں نہیں ہرگز نہیں. اور عورتیں اتنا شوق سے لٹکاتی ہیں کہ اس سے کیا ثابت ہوا کہ صحیح العقل آدمی کہیں بالیاں لٹکائے گا کان میں؟ تو پتا چلا کہ وہ عورتوں کی فطرت میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز رکھ دی ہے کہ وہ ناقص العقل ہیں بالکل، اور ان کو زیور وغیرہ کا ایسا شوق ہے کہ وہ چاہے عقل کے خلاف ہو وہ کرتی ہیں. یہ مرد کبھی بھی کان میں بالی نہیں لٹکائے گا، لیکن عورتوں کو شوق ہے. عجیب بات ہے، تو عقل کا فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ہی بنایا. تو فرماتے ہیں کہ یوں تو عورتوں میں زیور کپڑے کی حرص طبعی طور پر ہوتی ہی ہے، لیکن آپس میں ملنے ملانے سے یہ حرص اور بڑھ جاتی ہے. ان کا آپس میں ملنا جلنا بھی غضب ہے. فرمایا آپس میں ملنا جلنا عورتوں کا یہی برائیوں کو پھیلانے کا سبب بن جاتا ہے. اسی لیے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے تقاریب میں عورتوں کے جمع ہونے کو ناجائز لکھا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تقریب میں گھر سے نکل کر کہیں جانا یہ ایک الگ گناہ ہے، لیکن کہیں تقریب ہے اور اس میں عورتیں جمع ہوئیں تو چونکہ وہی سب خرابیاں پھیلتی ہیں، اس لیے منع فرمایا ہے، گناہ فرما دیا. فرمایا کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر عورتیں رنگ بدل لیتی ہیں. اگر کسی کو خدا تعالیٰ نے زیور اور کپڑا حیثیت کے موافق دے رکھا ہو تو وہ اس وقت تک خوش ہے جب تک برادری کی بہنوں میں نہ جائے، اور جہاں برادری میں نکلنا ہوا پھر ان کی نظر میں اپنا زیور اور کپڑا حقیر معلوم ہونے لگتا ہے، دوسروں کا زیور دیکھ کر ان کا دل للچاتا ہے. باقی بات ان کے اندر یہ مادہ بہت ہوتا ہے عورتوں میں، کہ جہاں کسی عورت کا زیور یا کپڑا دیکھا بس ان کو اب فکر ہوئی کہ میرا اس سے کم کیوں ہے، کہ ہمارے پاس بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. اور اس میں اپنی حیثیت پر بھی ان کو نظر نہیں ہوتی کہ جس کے پاس ہم سے زیادہ زیور ہے اس کی حیثیت کیا ہے. تو عورتوں پر ملنے جلنے کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ سہارنپور میں ایک انسپکٹر تھے، ان کی تنخواہ 400-500 روپے ماہوار تھی اس زمانے میں، مگر ان کی عادت یہ تھی کہ ساری تنخواہ اپنے غریب رشتے داروں میں خرچ کرتے تھے، گھر میں کم رکھتے. ان کی بیوی کے پاس زیور کا کچھ بھی نہ تھا، گھر میں کوئی خادمہ بھی نہ تھی، بیچاری اپنے ہاتھ سے آٹا پیستی تھی اور خود ہی پکاتی تھی، اور اسی حالت میں وہ خوش تھی. وہ اپنی بیوی کو کسی کے ہاں بھیجتے نہ تھے، یعنی وہ جو انسپکٹر صاحب، مگر ایک دفعہ ان عزیز کے گھر والوں کے اصرار پر انہوں نے ملنے کی اجازت دی. وہ جو یہاں آئی تو اس نے یہاں نوکروں کو بھی، نوکرانیوں کو بھی اپنے سے اچھا پایا، کہ ان کے پاس کچھ زیور تو تھا اور اس انسپکٹر کی بیوی کے پاس ذرا بھی زیور نہ تھا. بس یہاں سے جا کر اس نے اپنے میاں کی خوب خبر لی کہ واہ، تم سے کم درجے کے لوگ جن کی تنخواہ بھی تم سے کم ہے، پھر بھی ان کے گھر والے زیور میں لدے پھدے ہیں اور میں بالکل ہی بغیر زیور کی ہوں. اور ان کی بیوی اپنے ہاتھ سے ایک کام بھی نہیں کرتی، ایک چھوٹ کئی کئی نوکریانیاں رکھی ہوئی ہیں، سارا کام وہی کرتی ہے، میں سارا کام اپنے ہاتھ سے کرتی ہوں. ظاہر یہ ایماندار تھے، رشوت نہیں لیتے تھے، اس وجہ سے ایسا تھا. تو اب لیکن وہ کہتی ہیں اپنے شوہر سے کہ اب تو مجھ سے اس طرح نہیں رہا جاتا، تم مجھے بھی زیور بنا کر دو اور عمدہ لباس بنا کر دو اور گھر میں نوکرانی رکھو. وہ انسپکٹر پھر مجھ سے الہ آباد میں ملے تھے. حکیم الامت فرما رہے ہیں کہ وہ انسپکٹر صاحب مجھ سے الہ آباد میں ملے اور بیچارے کہتے تھے کہ شیخ کامل کی صحبت کا اثر، یعنی وہ عورتیں جو تھیں دوسری ان کو شیخ کامل کا ہے، کہ ان شیخ کامل کی صحبت کا اثر ایک منٹ میں ایسا ہوا کہ میری ساری عمر کا اثر فوراً زائل ہو گیا. اب میرے گھر میں رات دن زیور کی فرمائش کرتی ہیں اور کوئی کام خود نہیں کرتی، نوکرانی رکھنی پڑتی ہے، اور میں زیور بنا بنا کے تھک گیا مگر یہ سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا، اور میری ساری خیرات اور خاندان کے غریبوں کو مدد جو ہوتی تھی سب بند ہو گئی. اس لیے فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کا آپس میں ملنا جلنا بڑا غضب ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ مستورات کا آپس میں ملنا جلنا بند کرو، میرا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو اپنے اس مرض کی اصلاح کرنا چاہیے کہ جب وہ کسی سے ملیں تو خراب اثر نہ لیں. یہ نہیں کہ ملے نہیں، ملنا تو ان کی ایک ضرورت ہے. ایک اور جگہ پر حکیم الامت مولانا شفیع علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عورتوں کی ایک ضرورت ہے کہ وہ اپنے ہم جنسوں سے، یعنی دوسری عورتوں سے ملیں، یہ ان کی ایک ضرورت ہے. اس کا انتظام مردوں کے ذمہ ہے کہ وہ کریں، ایسا نہ کریں کہ وہ بیچاری اکیلی ہو جائے، بالکل کسی سے ملنا جلنا نہ ہو. ملنا جلنا ضرورت ہے عورتوں کی. تو بعض مرد واقعی بڑا ظلم کرتے ہیں، بعض تو اتنے ظالم ہیں، بعض بیچاری خط لکھتی ہیں مجھے کہ وہ ایسا کر دیتے ہیں شادی سے پہلے کچھ رویہ اور شادی کے بعد اس کو ایسا قید کر دیتے ہیں کہ اپنے میکے بھی نہیں جانے دیتے. تو بہت غلط بات ہے. عورتوں کے لیے ایک ضرورت کا درجہ ہے کہ وہ روزانہ کچھ عورتوں کے ساتھ مل بیٹھے ہیں، جس کا انتظام کرنا چاہیے. لیکن ایسی عورتوں سے نہ ملیں جن سے مل کر بے دینی آ جائے. فرماتے ہیں کہ عورتوں کو اپنے اس مرض کی اصلاح کرنا چاہیے، ملنا جلنا بند کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے اس مرض کی اصلاح کرنا چاہیے. اگر کسی کا دل دوسروں کے زیور کپڑے دیکھ کر نہ للچائے تو اس کے ملنے جلنے کا مذاق نہیں، مگر جس پر دوسروں کو دیکھ کر یہ اثر ہو اس کو ضرور ایسا کرنا چاہیے کہ نہ ملے، کیونکہ ایسا ملنا بھی گناہ تک پہنچائے گا. چنانچہ اسی لیے قرآن شریف میں عورتوں کو حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُن، اے عورتوں تم اپنے گھروں میں جم کر بیٹھو. اور اس میں ایک عربی قاعدہ بیان فرماتے ہیں کہ الاحاد على الاحاد، اکائی کی تقسیم اکائی پر ہے اس آیت میں، جس سے یہ مطلب حاصل ہوا کہ ہر عورت اپنے گھر میں جم کر بیٹھی رہے. اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے اصل حکم یہی ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں، نہ عورتوں سے ملنے کے لیے نکلیں، نہ مردوں سے ملنے کے لیے. خیر مردوں سے ملنا تو محرم مردوں سے بھی ملنے کے لیے نکلنا ان کا جائز نہیں. پھر آخر کچھ تو بات ہے جو حق تعالیٰ نے عورتوں کو گھر میں رہنے کا حکم دیا, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر سے باہر نکلنا ان کے لیے مضر ہے, ورنہ کلام پاک میں یہ حکم کیوں دیا جاتا. کلام پاک میں جتنے بھی احکام ہیں, میں آج صبح بھی عرض کر رہا تھا, کلام پاک میں جتنے بھی احکام ہیں, شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں, وہ تو ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں بنایا ہے, اللہ تعالیٰ کو ہماری ضروریات کا علم ہے اور ہماری فطرت کا علم ہے, اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے احکام بنا دیے ہیں کہ یہ لوگ اس طرح سے عافیت میں رہیں گے, جو عمل کرے گا وہ سکھ میں رہے گا. تو اللہ تعالیٰ کے احکام تو اسی لیے, انہی احکام میں یہ ہے کہ عورتیں گھروں میں بیٹھی رہیں. کیا وجہ ہے؟ آخر کچھ تو بات ہے. وجہ یہ ہے کہ گھر سے باہر نکلنا ان کے لیے مضر ہے. جس کی طبیعت میں سلامتی ہو وہ فوراً سمجھ جائے گی عورت کہ جب کلام پاک میں حکم دیا گیا کہ اے عورتوں اپنے گھروں میں بیٹھو, تو پتہ یہ چلا کہ گھر سے باہر نکلنا ان کا مضر ہے, نقصان کرے گا, ان کو ضرر پہنچے گا. لیکن بہرحال ملنے جلنے کی اجازت ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے گھر سے باہر نکلنا ان کے لیے مضر ہے, لیکن ضرورت کے مواقع اس سے مستثنا ہے. بس جس کو ملنے جلنے سے یہ ضرر ہوتا ہو کہ لالچ ہوتی ہو, ہوس ہوتی ہو, اس کے لیے یہی حکم ہوگا کہ وہ کسی سے نہ ملے, اپنے گھر ہی میں بیٹھی رہے. ہاں جس کو ضرر نہ ہوتا ہو وہ اپنے خاوند کی اجازت سے دوسروں کے گھر جا سکتی ہے, یعنی پڑوس میں مگر ملنے چلی گئی, کسی رشتے دار سے ملنے چلی گئی. اس سے یہ نہیں مطلب ہے کہ تقاریب میں جایا کریں, تقاریب میں تو صرف گناہ ہوتے ہیں اور مجمع ہوتا ہے عورتوں. بیویوں, آخر تم کھجلی والوں سے تو بچتی ہو, اور ان کے پاس بیٹھنا اور ان سے ملنا جلنا تم کو گوارا نہیں ہوتا کہ کہیں ہم کو بھی کھجلی یعنی خارش نہ ہو جاوے. اور یہ حالت ہوس پیدا ہونا تو کھجلی سے بھی بدتر ہے. کھجلی کا ضرر تو محض جسمانی ہے, اور اس کا ضرر جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے. جسمانی ضرر تو یہ ہے کہ جب تم دوسری عورتوں کو اپنے سے اچھی حالت میں دیکھو گی اور ان جیسا بننا چاہو گی, اور تمہاری حیثیت ان کے جیسی ہے نہیں, ان کے برابر ہے نہیں, تو تم کو خامخواہ اس سے الجھن اور پریشانی ہوگی, اور رات دن تم اس فکر میں گھلو گی کہ ہائے میرے پاس بھی یہ چیز ہوتی. پھر بعض دفعہ تم مردوں سے بھی اسی قسم کی فرمائش کرو گی, ایسی فرمائش کرو گی جو ان کی حیثیت سے زیادہ ہے. ان کو یہ فرمائش پھر ناگوار ہوگی, جس سے خامخواہ دلوں میں کدورت پیدا ہوگی. یہ ہو جاتا ہے. کیونکہ ابھی ایک قصہ ہے, ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ اسی بات پر کہ عورت نے مطالبہ کیا مجھے کچھ پیسے دو یا کچھ دو, اس پہ بات بڑھ گئی, شوہر کو غصہ آ گیا, اور غصے میں بات بڑھ کر یہاں تک پہنچ گئی کہ غصے میں اس نے تین طلاق کہہ دیا. بتائیے اس قدر نقصان, خاندان ٹوٹ گیا. تو یہی ہوتا ہے, جس سے بعض اوقات بہت دور تک نوبت پہنچ جاتی ہے, فرمایا. اور روحانی ضرر یہ ہے کہ اس سے ناشکری کا مرض بڑھتا ہے. جب تم دوسروں کو اپنے سے بڑھا ہوا دیکھو گی تو ان نعمتوں کی قدر نہ کرو گی جو خدا تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی ہیں. ہمیشہ تم یہی سمجھو گی کہ میرے پاس کیا ہے, کچھ بھی نہیں. اس لیے جس پر ملنے کا ایسا اثر پڑتا ہو اس کو یہی حکم دیا جائے گا کہ وہ کسی سے نہ ملے, اگر ملے تو غریب نادار عورتوں سے ملے, کیونکہ غریبوں سے مل کر تمہارا جی خوش ہوگا اور خدا کا شکر کرو گی کہ الحمدللہ میں بہت سی عورتوں سے اچھی حالت میں ہوں. لیکن عورتیں کہاں غریبوں سے ملنا چاہتی ہیں بھائی, غریبوں کے بھی تو گھر جاؤ, غریبوں کے گھر ملو, جاننے والے میں جو غریب ہوں ان سے ملو, بشرطے کہ وہ نیک بھی ہوں. جو بری صحبت تو بہرحال بری ہے, چاہے امیروں کی ہو یا غریبوں کی, لیکن جو غریب عورتیں ہیں یہ اکثر نیک ہوتی ہیں, ان سے ملنا زیادہ چاہیے بجائے امیروں سے ملنے کی. اور یہی نقطہ ہے اس حدیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, ترجمہ یوں ہے کہ اے عائشہ, مساکین کے پاس بیٹھا کرو اور ان کو اپنے سے نزدیک کیا کرو. مساکین کی بڑی فضیلت آئی, مساکین وہ جو اللہ کی یاد میں لگے رہے, جو نیک ہوں, صالح ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عورت کو, جن کے پاس دین کے لحاظ سے کوئی کمی نہیں تھی کہ براہ راست پیغمبر سے ان کو دین حاصل ہو رہا ہے, ان کو بھی یہ کہتے ہیں کہ اے عائشہ, مساکین کے پاس بیٹھا کرو اور ان کو اپنے سے نزدیک کیا کرو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے کہ اللہم احینی مسکینہ و امتنی مسکینہ و احشرنی فی زمرۃ المساکین, یا اللہ ہمیں مسکینوں کی طرح زندہ رکھ, مسکینوں کی طرح سے مار, اور ہمارا حشر جو ہے مسکینوں میں کر دے. مسکین یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اپنا پیسہ ویسا پھینک کر مسکین بن جاؤ, نہیں, مسکینوں سے محبت کرو تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے انہی کے ساتھ ہوتا ہے. تو مسکینوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تم اسی زمرے میں شمار ہو جاؤ گے تم جن سے محبت کرو گے. تم کوٹھی بنگلوں والوں سے محبت کرتے ہو جو کہ صرف برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں تو وہی انہی میں شمار ہو جاؤ گے. اور اگر تم نے مساکین سے محبت کی تو مساکین میں شمار ہوگے. یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا ہے جو جس سے محبت کرے گا وہ انہی میں سے, اللہ تعالیٰ اس کا حشر انہی میں سے کر دیں گے آخرت. تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ مساکین کے پاس بیٹھا کرو, ان کو اپنے سے نزدیک کیا کرو. مساکین کے پاس بیٹھنے سے خدا کی نعمتوں کی قدر ہوتی ہے اور دل خوش رہتا ہے. دیکھیے کیسی گر کی بات ہے. اور دولت مندوں سے ملنا جلنا, اب اور اس کو شوق ہے بہت, تو بہت سی گاڑیوں والی بنگلے والی کوٹھی والی اس سے ملنا جلنا مضر ہے, سخت مضر ہے. تو مجبوری میں کوئی ایسی بات ہی ہو کہ جو شریعت کا حکم ہی ہو تو ملنے جلے آدمی. ملنا جلنا تو مساکین سے چاہیے. اور واقعی مساکین سے ملنے میں جو دل ٹھنڈا ہوتا ہے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, ان امیروں سے ملنے میں وہ دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو اولیاء اللہ گرچہ کہ وہ امیر ہوں, ہمارے یہاں نواب اشرف علی خان کیسے صاحب نوابی خان تھا, لیکن اپنے کو مسکین بنایا ہوا, کپڑا پھٹا ہوا ہے تو پھٹا ہوا ہے. کیا ہے وہی مساکین سے محبت کی وجہ سے ان چیزوں کی پھر پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے کپڑے اچھے ہوں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ عمراء کے پاس یعنی امیروں کے پاس بیٹھنے سے دن بدن میری پریشانی بڑھتی رہی اور میں یہ سمجھتا تھا کہ میرے اوپر خدا کی کچھ بھی نعمت نہیں. پھر میں نے غریبوں کے پاس بیٹھنا شروع کیا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا میں بادشاہ ہوں اور میری ساری پریشانی دور ہو گئی اور خوشی بڑھ گئی. اس لیے حدیث میں ہے کہ دین کے باب میں انسان کو اپنے سے اونچے کو دیکھنا چاہیے جو اس سے زیادہ دیندار ہو, اور دنیا کے باب میں اپنے سے نیچے کو دیکھنا چاہیے. مگر آج کل معاملہ برعکس ہے, لوگ دین کے باب میں تو ان لوگوں پر نظر کرتے ہیں جو زیادہ کام نہیں کرتے, پھر اپنے دل کو سمجھا لیتے ہیں اگر ہم رات کو نہیں اٹھتے تہجد میں تو کیا ہوا, فلاں مولوی صاحب بھی تو رات کو نہیں اٹھتے. اگر ہم عمدہ عمدہ کپڑے پہنتے ہیں تو کیا ہوا, فلاں شاہ صاحب شیخ صاحب بھی تو بڑا عمدہ لباس پہنتے ہیں. دین کے باب میں لوگ ان بزرگوں کو نہیں دیکھتے جن کا تہجد کبھی قضا نہیں ہوتا اور بیچارے معمولی حیثیت میں رہتے ہیں, اور دنیا کے بارے میں ہمیشہ اپنے سے زیادہ پر نظر کرتے ہیں کہ ہائے میں فلاں رئیس کے برابر نہ ہو گیا, فلاں سوداگر کے برابر نہ ہوا, جس سے بجس پریشانی کے بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوتا. عورتوں کو بھی چاہیے کہ دنیا کے بارے میں اپنے سے گھٹیا کو دیکھیں. مثلا تمہارا گھر کسی رئیس زادی کے گھر سے کم ہے تو تم ان لوگوں پر نظر کرو جن کے گھر تم سے گھٹیا ہیں, یہ نہایت تنگ ہیں, پلنگ بچھنے کے بعد چلنے کو راستہ بھی نہیں رہتا, وہاں ہوا تو کہاں کہاں ہوا تو کہاں ہوا کا تو کہاں گزر, بارش کا بھی بچاؤ نہیں. تو ان لوگوں کے ساتھ رہو جو کم ہے تم سے, تو تمہاری جو حالت ہے تم کو بہتر معلوم ہوگی, تم شکر کرو گے. تم ہوادار صحن میں ایسے آرام سے سوتی ہو کہ صبح کی نماز بھی تمہاری قضا ہو جاتی. اب ایسے غریب لوگوں کے مکانات کو دیکھ کر تم کو اپنے مکان کی قدر ہوگی کہ خیر اس میں جھاڑ فانوس تو نہیں, تو کیا ہوا, بارش کا بچاؤ تو ہے, ہوا کا گزر تو ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس جوتا نہیں تھا تو میں رنجیدہ تھا. جوتا بہت ضروری چیز ہے, جوتے کے بغیر تو چلنا پھرنا مشکل ہے. کہ اچانک میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جس کے پیر ہی نہ تھے. میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میرے پیر تو ہیں, بلا سے جوتا نہیں ہوا تو کیا ہوا. تو حقیقت میں دنیا کے باب میں اپنے سے کمتر حیثیت والوں کو دیکھنے سے بڑی راحت دل کو ہوتی ہے. مگر اب ایسا مذاق بدلا ہے کہ دنیا میں جہاں دنیا کی چیزوں میں ذرا جہاں کمی ہوئی اس کا تو غم ہوتا ہے, اس پر کبھی نظر نہیں, اور اس پر کبھی نظر نہیں ہوتی کہ اللہ کی بہت سی مخلوق ہم سے بھی ابتر حالت میں ہے, بلکہ زیادہ تر لوگ تو انتہائی غریب ہیں, امیر لوگوں کی تعداد تو بہت کم ہے. آپ جا کے تو دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے جس کو جو دیا ہے شکر کرے. اس پر ہماری نظر نہیں ہوتی کہ اللہ کی بہت سی مخلوق ہم سے بھی ابتر حالت میں, ہم پھر بھی ان سے بہت اچھے ہیں. اور دین میں ایسا استغنا بڑھتا جاتا ہے کہ پانچ وقت کی نماز ہی پر بس اکتفا کر لیا ہے. اگر کوئی ان سے تہجد و اشراق کو کہہ دے تو جواب میں یوں کہتے ہیں کہ کیا ہم مر جائیں, ہم تو بہت کام کرتے ہیں کہ پانچ وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں. گویا انہوں نے نماز کیا پڑھی ساری جنت ہی خرید لی. تو ہے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارف رحمۃ اللہ کا شعر, خیر بے موقع یاد آیا اس طرح سے کوئی خاص تعلق نہیں. تیرے عشق کا صلا ہے, تیرے عشق کا صلا ہے, تیرے حسن کی عطا ہے, میری آہ صبح گاہی میرا نال شبانہ, میری آہ صبح گاہی، میرا نالے یہ آہ صبح گاہی اشراق ہے اور نالے شبانہ یہ تہجد ہے. تم اسے پوچھئے، جب اللہ کی محبت ہوتی ہے اور اللہ کی طرف دل لگ جاتا ہے تو پھر یہ حال ہوتا ہے. تیرے عشق کا صلہ ہے، تیرے حسن کی عطا ہے، میری آہ صبح گاہی میرا نالے شبانہ. اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. کیا دنیا، اس دنیا میں، دنیا سب کچھ ہو لیکن اس میں دل نہ لگاؤ، دل تو بس اللہ میں لگاؤ. ایک گنوار کا لڑکا کسی ملا کے پاس پڑھتا تھا. ایک دن وہ گنوار ملا جی سے کہنے لگا، میرے بیٹے کو بہت زیادہ نہ پڑھا دیجیے کہ کہیں لوٹ پوٹ پیغمبر نہ ہو جائے، پیغمبر نہ ہو جائے، اتنا نہ پڑھا دینا کہ وہ پیغمبر ہی ہو جائے. تو جس طرح پیغمبر بھی بولنا نہیں آتا تھا، پیغمبر بولا. تو جس طرح اس جاہل کا خیال تھا کہ زیادہ پڑھنے سے آدمی پیغمبر ہو جاتا ہے، اسی طرح آج کل لوگوں کا خیال ہے کہ بس پانچ وقت کی نماز پڑھ لینے سے آدمی جنید و شبلی ہو جاتا ہے، پھر اسے اور کسی کام کی ضرورت نہیں رہتی. اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ واضح اس کا ہے کہ دیکھو کمال دین حاصل کرو. اور وہ رات کی مجلس میں جو واعظ پڑھا گیا اس میں یہ حضرت نے ثابت کیا کہ اگر کوئی شخص طالب ہے، مثلا اسلام کا طالب ہے، تو وہ اسلام کو کمال کے درجے تک پہنچائے گا، ورنہ طلب کا نام لینا چھوڑ دو. طالب تو وہی ہے جو اس چیز کو کمال کے درجے تک پہنچائے. یہی حال آج کل عام لوگوں کا ہو رہا ہے کہ ان کے نزدیک جنید و شبلی بننے کے لیے پانچ وقت کی نماز سے زیادہ اور کچھ ضرورت نہیں، اور ان نمازوں کا اچھی طرح ادا کرنا بھی ضروری نہیں، بس الٹی پلٹی نماز پانچ وقت پڑھ لینا کافی ہے. جیسا کہ ایک جلاہے کا قصہ ہے کہ اس کا لڑکا انگریزی پڑھتا تھا. کسی نے پوچھا کہ تمہارا لڑکا انگریزی پڑھتا ہے، اب کتنی لیاقت ہو گئی ہے؟ کہنے لگا کہ کھڑا کھڑا موچھنے لگا. یعنی اتنی لیاقت ہو گئی، اتنا صلاحیت والا ہو گیا ہے، یعنی اتنی ترقی کر گیا ہے، اب ذرا سی کسر رہ گئی ہے. اس کے نزدیک بس کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگنا یہی لیاقت تھی، کہ انگریز لوگ یوں ہی کیا کرتے تھے. اس کے بعد کامل لیاقت میں ذرا سی ہی کسر رہ جاتی، شاید وہ کسر یہ ہو کہ کھڑا کھڑا ہگنے بھی لگے. حقیقت یہ ہے کہ اوچا آدمی ذرا ذرا سی بات میں اتلانے لگتا ہے، کہ جو بات کسی درجے میں بھی قابل فخر نہیں ہوتی وہ اس پر ناز کرنے لگتا ہے. یہی ہوتا ہے. دیکھیے یہ تو خیر حضرت بتا رہے ہیں بہت ہی عجیب قسم کی بات، یعنی آپ کو لگ رہی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم بھی تو وہی کرتے ہیں. ایک معمولی سی بات پر جو ہم اتراتے ہیں، ذرا اپنا جائزہ تو لیں آپ، تو پتہ چلے گا کہ اس سے ملتی جلتی حرکتیں ہم بھی کرتے ہوتے ہیں. کوئی چیز لے آئے بازار سے، اب اترا کے بتا رہے ہیں دیکھو ہم یہ لائے ہیں، یہ کوئی بات نہیں، کوئی کمال ہوا جو آپ اپنی بیوی پہ جتلانا چاہ رہے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں حقیقت ہے کہ اوچھا آدمی ذرا سی بات میں اترانے لگتا ہے، جو بات کسی درجے میں بھی قابل فخر نہیں ہوتی وہ اسی پر ناز کرنے لگتا ہے، اور یہ ساری خرابی جہالت کی ہے. ان لوگوں کو اصلی کمالات کی خبر ہی نہیں، اس لیے ان کی نظر میں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کمالات معلوم ہوتی. یہی حال ہم لوگوں کا ہے کہ ہم نے اصلی کمالات تو دیکھے نہیں، ذرا ذرا سی باتوں کو کمالات سمجھنے لگتے ہیں اور پھر اتراتے ہیں. اسی واسطے ہم کمال دین سے محروم ہیں. اسی کا ایک اثر ہے کہ ہم نے جو تھوڑا سا کام کر لیا، پانچ وقت کی نماز پڑھ لی، بس اپنے آپ کو کچھ سے کچھ سمجھنے لگے. عورتوں میں بھی یہ مرض بہت ہے. اول تو ان میں دیندار بہت کم ہیں، اور جو دو چار دیندار ہیں بھی وہ اپنے آپ کو نہ معلوم کیا سمجھتے ہیں. جس کا منشا یہ ہے کہ عورتیں کم حوصلہ ہوتی ہیں، اور ذرا سی بات میں تکبر اور بڑائی کرنا کم حوصلہ آدمی کا کام ہے. کم حوصلہ ہونے سے تکبر پیدا ہو جاتا ہے. ایک عورت بہت نمازی تھی، اتفاق سے اس کی شادی کسی داڑھی منڈے بے نمازی سے ہو گئی. ایسا ہوتا رہتا ہے. تو وہ کیا کہتی ہے کہ اللہ رے تیری شان، ایسی پارسا ایسے بے دین سے بیاہی گئی. وہ نعوذ باللہ، اسے خدا پر بھی اعتراض تھا کہ خدا تعالیٰ کے ہاں کچھ ضابطہ نہیں، جوڑ بے جوڑ کچھ نہیں دیکھتے. استغفر اللہ، ارے تم کو کیا خبر ہے؟ خاتمہ کس کا اچھا ہو، اور خدا تعالیٰ کس کو بخش دے، کس کو جہنم میں بھیج دے؟ کیا تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بے نمازی کو کسی ادا پر بخش دے اور تم کو اس تکبر کی وجہ سے دوزخ میں ڈال دے. دیکھیے یہی تو ہے اصل، یہ جو شبر ہے یہی تو مار دیتا ہے. مردوں عورتوں میں یکساں ہے. یہ چیز ہوتا ضرور ہے جب تک اس کا تزکیہ نہ کرا لیا جائے، اور ہر وقت پھر ہوشیار نہ رہا جائے. تکبر اپنا رنگ لاتا ہے. حالانکہ سوچنے کی بات ہے کہ دوسرا بے نماز ہی صحیح جیسا فرما رہے ہیں، نہیں کیا پتا اس کو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی چیز پسند ہو جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو یا اس کا خاتمہ تم سے بہتر ہو جائے. خاتمے کا حال تو کسی کو معلوم نہیں. دوسرے جن اعمال پر تم کو ناز ہے کیا خبر ہے وہ قبول بھی ہوتے ہیں یا نہیں؟ وہ امید تو یہی رکھنی چاہیے کہ قبول ہوتے ہیں مگر کوئی وحی بھی نہیں آ گئی، اسی لیے ڈرتے بھی رہنا چاہیے اور کبھی اپنے اعمال پر ناز نہ کرنا چاہیے، نہ دوسروں کو حقیر سمجھنا چاہیے. اس سے اندیشہ ہے کہ نور اعمال جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اعمال کا نور ہفت ہو جائے گا. اسی طرح بعض لوگوں کی یہ حالت ہے کہ جہاں ذرا ان کے قلب میں حرارت پیدا ہوئی وہ سمجھنے لگے کہ میں صاحب نسبت ہو گیا. یہ ہے کیفیت، کیفیت ہوتی ہے جس میں حرارت دل میں محسوس ہوتی ہے، یا انوار و تجلیات نظر آنے لگ جائیں، الوان نظر آنے لگ جائیں، وہ سمجھے کہ میں صاحب نسبت ہو گیا. اسی لیے ایسی چیزیں کرنا جس سے کیفیت گزر ہوتا ہے، اصل تو اعمال کی اصلاح ہے. مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ، یہ ہیں شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے والد بزرگ. ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرا دل جاری ہو گیا. شاہ صاحب ہنسنے لگے، فرمایا کہ لوگوں کو کبھی حرارت ذکر سے اختلاج قلب ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ذکر جاری ہو گیا. مجھے بھی حضرت نے یہ بتایا کہ دیکھو یہ دل دھڑکتا ہے اور اس کی آواز اگر آنے لگے تو یہ اختلاج کی بیماری ہے، یہ ذکر نہیں ہے. اگر آپ کو سنائی دینے لگے ذکر کی آواز بھی دل کی دھڑکن کے ساتھ تو یہ اختلاج کی بیماری ہے. یاد رکھو یہ اختلاج قلب ہے جو کہ سخت مرض ہے، اس کا نام دل کا جاری ہونا نہیں. دیکھو مکہ معظمہ جب ہم گئے تھے تو ہم غار ثور پر بھی گئے اور پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا تو سب ساتھیوں کے سانس پھول گئے تھے. اس وقت بے تکلف دل کی حرکت صاف محسوس ہوتی. میں نے ساتھیوں سے کہا لو آج سب کے دل جاری ہو گئے، سب صاحب نسبت ہو گئے. اگر یہی نسبت ہے تو بس روزانہ ایک میل دوڑ لگا لیا کرو، دل جاری ہو جایا کرے گا. یہ محض غلط خیال ہے. ذکر جاری ہونے کے لیے آواز کھٹکا کچھ ضروری نہیں، بلکہ ذکر جاری ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سالک کو اکثر اوقات حق تعالیٰ سے ظہور اور غفلت نہیں ہوتی، یعنی سوچ میں اللہ تعالیٰ اس کے رہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے احکام میں. بالقصد سوچنا اللہ تعالیٰ کو یا ان کے حکم کو یا ان سے دعا کرنا یا یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں کسی بھی عنوان میں، یہ ہے قلب کا جاری ہونا، یہ ہے ذکر قلبی. ذکر قلبی سے مراد بالقصد سوچنا، اچھی طرح سے سمجھ لیجیے. ہمارے حضرت نے صاف مجھے بتایا تھا یہ جو باقی چیزیں دل جاری ہونا وغیرہ یہ سب آپ کی اپنی وہ ہیں اختلاط کی بیماریاں. دل جاری ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے، ذکر جاری ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سالک کو، سالک کس کو کہتے ہیں؟ جو یہ ارادہ کر لے کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کروں گا اور اس راستے پر چل پڑے. تو سالک کو اکثر اوقات حق تعالیٰ سے ذہول اور غفلت نہ ہوتی ہو، زیادہ اوقات میں حق تعالیٰ کی طرف توجہ رہے، اسی کا نام ملکہ یادداشت ہے. لیکن یہ بھی نسبت مطلوبہ نہیں، نسبت یہ بھی نہیں، یہ تو بس یادداشت ہے، میری یادداشت ہے کہ میں اللہ کو یاد رکھتا ہوں، یہ نسبت نہیں کہلاتی. بعض لوگ ملکہ یادداشت ہی کو نسبت سمجھتے ہیں، یعنی اگر کسی کو اتنی مشق ہو گئی کہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے بالقصد تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ کو نسبت حاصل ہو گئی. یہ بھی غلطی ہے، اس سے بڑا دھوکہ سالکین کو پیش آتا ہے. وہ یہ کہ صوفیہ کرام نے فرمایا ہے کہ معصیت سے نسبت سلب ہو جاتی ہے، گناہ سے نسبت سلب ہو جاتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اپنے احباب کو، دیکھو آج کل نوکرانیاں ہوتی ہیں گھروں میں، یہ بے پردہ ہوتی ہیں، ان کی طرف نظر نہ پڑنے پائے، قصدن دیکھا تو گناہ ہے، اور بلا قصد دیکھنے میں بھی، نظر کا گناہ تو بلا قصد دیکھنے میں نہیں ہوا، لیکن اگر دل کا میلان ہو کے خیالات کے گناہ ادھر ہو گئے وہ بھی گناہ ہوا، وہ بھی بالقصد گناہ ہے اور بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے، یہ بلا ہے. معصیت سے یعنی گناہ سے نسبت سلب ہو جاتی ہے، اور ملکہ یادداشت گناہ سے زائل نہیں ہوتا، پھر بھی اللہ کی یاد تو رہتی ہے. تو جو شخص اسی کو نسبت سمجھتا ہے وہ ائمہ فن کے خلاف یہ سمجھنے لگتا ہے کہ گناہ سے مجھ کو نقصان ہی نہیں پہنچتا، کیونکہ وہ جو وہ کیفیت تھی میری وہ تو ہے. دیکھا آپ نے کتنا بڑا نقصان ہوا. اور بعض اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ معاصی کو حلال سمجھنے لگتے ہیں, یعنی گناہ کو حلال سمجھ بیٹھے. وہ تو زندیق ہے, جو گناہ کو حلال سمجھے وہ زندیق. گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہا. اور بعض حلال تو نہیں سمجھتے مگر یوں خیال کر لیتے ہیں کہ ہم کو نسبت حاصل ہو گئی, جس سے ہر وقت ہم ذکر میں رہتے ہیں. اور حق تعالیٰ کا ارشاد ہے اور کہتے یہ ہیں کہ ذکر حسنہ ہے, یعنی حسنات میں سے. اور حق تعالیٰ کا ارشاد ہے, دیکھیے اب کیسی آیت بھی کیا لائی اور کس سے کیسی دلیل بنائی کہ دیکھو ہم جو گناہ کرتے ہیں اس سے کیا ہوا, ذکر تو حسنات میں سے ہے. اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات, کہ بے شک جو حسنات جو ہیں وہ سیئات کو زائل کرتی رہتی ہیں. بس یہ نسبت ایسا حسنہ ہے جس سے تمام گناہ دھلتے رہتے ہیں, کیے جاؤ اور کوئی گناہ ہم کو مضر نہیں ہوتا, بلکہ وہ نسبت سب گناہوں کا کفارہ ہوتی رہتی ہے. یہ بڑی گمراہی ہے. وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے ملکہ یادداشت کو, جو کہ مشق ذکر سے پیدا ہو جاتا ہے, نسبت مقصودہ سمجھ رکھا ہے. خوب سمجھ لو کہ نسبت اس کا نام نہیں ہے. نسبت مقصودہ کے لیے گناہ اور معصیت سخت مضر ہے بلکہ زہر قاتل ہے, مگر اجمالاً ایک حکایت سے اس کی حقیقت سمجھ میں آئے گی. وہ حکایت یہ ہے کہ ایک طالب علم سے ان کے کسی مہمان نے پوچھا کہ میاں آج کل تمہارا کیا شغل ہے, کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے کہ شہزادی سے نکاح کی فکر میں ہوں. اس نے پوچھا پھر کچھ سامان کر لیا ہے؟ کہنے لگا کہ ہاں آدھا سامان ہو گیا ہے آدھا باقی ہے. اس نے کہا یہ کیوں کر؟ کہا یہ کیوں کر, آدھا سامان کیسے ہو گیا؟ کہنے لگا میں راضی ہوں وہ راضی نہیں, اور نکاح طرفین کی رضا سے ہوتا ہے, لہذا ایک کا راضی ہونا آدھا نکاح ہے, تو آدھا نکاح تو ہو گیا. تو جو لوگ ملکہ یادداشت حاصل کر کے گناہوں سے بچتے نہیں اور اپنے کو صاحب نسبت سمجھتے ہیں, ان کی نسبت ایسی ہی ہے جیسے اس طالب علم کا آدھا نکاح. کہ یہ لوگ تو خدا سے یادداشت کا تعلق رکھتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کو ان سے کوئی علاقہ نہیں. یاد رکھو نسبت اس تعلق کو کہتے ہیں جو طرفین سے ہو, دونوں جانب سے ہو, یعنی بندے کو خدا سے تعلق ہو اور خدا کو بندے سے تعلق ہو. اور نصوص سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے, یعنی قرآن و حدیث سے, کہ عاصی سے یعنی گناہ گار سے خدا کو رضا کا تعلق نہیں ہوتا. یاد رکھیے گناہ کے ساتھ نسبت باطنی نہیں ٹھہر سکتی, اللہ تعالیٰ کو گناہ گار سے تعلق نہیں ہوتا رضا کا, لہذا معصیت کے ساتھ یعنی گناہ کے ساتھ نسبت مطلوبہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی. مگر افسوس ہے کہ لوگ اس غلطی میں بہت مبتلا ہیں کہ وہ ملکہ یادداشتی کو نسبت سمجھتے ہیں. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عورتوں میں یہ مرض زیادہ ہے کہ جہاں ذرا نماز پڑھنے لگیں اپنے آپ کو رابعہ بصریہ سمجھنے لگیں اوچھے آدمی بہت جلد اپنے معتقد ہو جاتے ہیں. بہت لوگ اپنے کمال کے معتقد ہیں مگر ان کو یہ خبر نہیں کہ ہم دھوکے میں پڑے. ان لوگوں کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں کتاب الغرور کو دیکھنا چاہیے. اور غرور کے یہاں غرور کے معنی تکبر نہیں, یہ اردو کا محاورہ ہے. عربی میں غرور کے معنی دھوکے کے ہیں. حق تعالیٰ فرماتے ہیں وغرکم باللہ الغرور, ان کو اللہ تعالیٰ نے دھوکے میں ڈال دیا. یہاں دھوکے میں ڈالنا ہی مراد ہے. تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دیکھیے مقصود یہ ہے کہ کمال فی الدین حاصل ہو جائے, اور یہی ہے نسبت باطنی آخر کار کمال فی الدین کا نتیجہ, تعلق میں اللہ ہے. اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق بندے کو ہو جاتا ہے کہ بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف نظر رکھتا ہے اور بجا لاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتا ہے. اس کے لیے گناہ تو زہر قاتل ہے. چلیے آئندہ انشاءاللہ باقی